أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. گفتگو کا آغاز آپ لوگ کر چکے ہیں، اور ایک سوال جو آیا ہے آپ کے سامنے، آپ لوگوں میں سے ہمارے سامنے، اچھا سوال ہے، اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ کمی ہے، لیکن اگر کوئی ٹیچر اچھا ہو اور اس کی فکر بنیادی طور پر تعمیر شدہ ہو تو شاید یہ مشکل پیش نہ آئے. دیکھیے، اگر کوئی فزکس پڑھاتا ہے، کیمسٹری پڑھاتا ہے، یا کوئی اور سائنسی، یا ڈاکٹر ہے، انسان کے بدن کے اثرار، جسمانی اثرار سے واقف ہے، تو وہ اگر ان اسرار پر آ کے رک نہ جائے بلکہ ان منظم اعضاء کے ذریعے اس کے پیچھے چھپے ہوئے کسی عالم اور قادر کو تلاش کرے تو وہ آسان ہے اس کے لیے. اور میں عرض کروں کہ بہت عرصہ ہو گیا میں نے کتاب دیکھی تھی، پھر میں نے وہ کتاب فارسی میں دیکھی، میرے وہ فارسی میں ہے، اس میں جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں مختلف موضوعات، مثلاً زولوجی کا سائنسدان ہے، یا بوٹنی کا سائنسدان ہے، یا مثلاً فزکس کیمسٹری، اس کے ماہرین کے مقالہ جات ہیں، جو کسی انگلش یا کسی اور زبان میں چھپے ہوں گے، میرے پاس ترجمہ ہے. مثلاً نیوٹن کے مقالات ہیں، اس میں اپنا آئنسٹائن کے مقالات ہیں، کہ وہ اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، آیا اس کائنات میں خدا کا تصور صحیح ہے یا نہیں. تو اس کے جتنے مقالات ہیں آئنسٹائن کے، وہ توحید اور خدا کے اس بات پر ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سائنسدانوں میں سے ایسے لوگ نہیں نکلیں، بلکہ اسی کتاب میں یہ تحریر تھا، ظاہراً یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، اور میرے خیال میں جماعت اسلامی والوں نے ترجمہ کیا، اور میں ایران جانے سے پہلے، تقریباً 1983 سے پہلے، میں 81-82 میں یہ کتاب میں نے اردو میں پڑھی، موجود تھی اس وقت ترجمہ شدہ، سائنسدانوں کے مقالات ہیں. پھر وہی کتاب میں نے دیکھی ایران میں، اور وہ فارسی میں میرے پاس ہے ترجمہ شدہ. تو جتنے بھی سائنسدان ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ اکثر دیندار ہیں، بہت کم ہیں جو مثلا منکر خدا ہیں، بہت کم. لہذا اچھی بات ہے یہ کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ایسا ہے، آپ اس کو اگر مربوط کرنا سیکھ جائیں. کوئی بھی سسٹم ہے، ہمیں فزکس پڑھائی جاتی ہے. شہید متحری یہ فرماتے تھے کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں فزکس پڑھائی جاتی ہے، لیکن فزکس کا فلسفہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فزکس کی فلسفی نہیں پڑھائی جاتی، خود فزکس پڑھائی جاتی ہے. فزکس کیا ہے؟ ایٹمز کے اثرات بتائے جاتے ہیں، یہ، لیکن یہ ایٹم کہاں سے آیا ہے، کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے، اس پہ گفتگو نہیں ہوتی. اس وقت ان کے ایک شاگرد تھے، وہ ایک دفعہ آئے، ان کا کوئی انٹرویو تھا ٹیلی ویژن پہ ایران کے، جو میں وہاں تھا ایران میں، تو میں نے دیکھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب دنیا کی یونیورسٹیز اس نقطے کی طرف آ رہی ہیں. شاید مطہری نے جو بات کہی تھی وہ اب دنیا کی یونیورسٹیز میں آ رہی ہیں کہ اب وہ لوگ اس نقطے کی طرف آ رہے ہیں کہ جو بھی علم پڑھایا جائے اس کی فلسفی بھی پڑھائی جائے. تو یہ جو آپ لوگوں نے سوال اٹھایا ہے یہ در حقیقت اس فن کی فلسفی ہے. یعنی فزکس جو ایٹم کے بارے میں گفتگو کرتی ہے, ایٹم کے راز آپ پہچان گئے ٹھیک ہے, لیکن یہ ایٹم کیسے وجود میں آئے, کس نے بنایا, مقصد کیا ہے اس کا, اس پہ گفتگو ہونا چاہیے. یہ بہت اہم ہے, یہ اچھی بات ہے. اور آج کل جو یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے یہ ایک مثبت پوائنٹ ہے میرے اعتبار سے, اور آپ لوگ اس پر توجہ دیں خود, ہر انسان, آپ میں سے ہر ایک. ہم نے برہان نظم کو بیان کیا, دلیل نظم کو پچھلے درس میں, جو استدلال کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا. اب آپ اپنے فن کے مطابق خود استدلال کریں, اس فارمولے کو استعمال کریں. آپ جس فن کے ماہر ہیں اس میں کسی ایک مثلا سسٹم کو لے لیں, اس کے نظم پر گفتگو کریں اور پھر نتیجے کی طرف آئیں کہ یہ نظم آیا بغیر کسی عالم اور قادر ناظم کے وجود میں آ سکتا ہے. اس پر تحقیق کریں. جو مثلا آنکھ کا ماہر ہے وہ آنکھ کس طرح سے مثلا دیکھنے کا عمل انجام دیتی ہے, یعنی ریفلیکٹ کرتی ہے تصویروں کو, اس میں کس قدر پرتیں ہیں, ہر پرت کیا کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں آپ بطور استدلال بیان کر سکتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا سوال تھا. کوشش کریں, اگر ہم یہاں پر کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ یہاں پر آج کل تو اسکولوں میں اور کالجز میں جو ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ جناب کام دیا جاتا ہے, اسائنمنٹ دیا جاتا ہے, ہم بھی آپ کو ایک دیتے کہ آپ لکھ کے لائیں, چاہے ایک صفحہ لکھ کے لائیں, ایک اپنے فن سے متعلق کسی ایک نقطے پر اس استدلال کو بیان کریں, نظم کو اس کے بیان کریں کما کو, اور اس سے نتیجہ لیں اور دلیل پیش کریں کہ یہ کائنات یا یہ چھوٹا سا عضو جو اس قدر منظم ہے, اس کے اندر یہ اسرار پوشیدہ ہیں, اس کا یہ نظم, کہ اگر نظم خراب ہو جائے تو یہ اپنا کام انجام نہیں دیتا صحیح. کیسے, جس عضو کی شناخت جو ہے وہ انسان کو سائنسدان بنا دیتی ہے, اور جس نے اس عضو کو بنایا ہے وہ کیسے سائنسدان ہے. سائنسدان کیا ہے, یہ پچھلی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے. سائنسدان جو راز پوشیدہ ہیں اس وقت موجودہ ہیں کائنات میں, انہیں اکتشاف کرتے ہیں, ان کا اکتشاف کرتے ہیں. کوئی بھی سائنسدان کسی پارٹیکل میں کو عدم سے وجود نہیں دیتا ہے, اس میں جو چیز موجود ہے اسے تلاش کرتا ہے. تو جو تلاش کرتا ہے وہ سائنسدان کہلاتا ہے. تو جس نے اسے بنایا, جس نے اسے عدم سے وجود دیا, لہذا اچھا سوال تھا, اس میں ہم نے کچھ گفتگو کی. گزشتہ جو دلیل ہم نے بیان کی گزشتہ درس میں برہان نظم, اس سے متعلق قرآن کریم کی آیات میں بہت سے ایسے مفاہیم آئے ہیں کہ جو اس برہان نظم کو بیان کرتے ہیں. ہم چند ایک ایسی آیات جو قرآن کریم میں برہان نظم پر دلالت کرتی ہیں انہیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. سورہ مصلت کی 53 نمبر کی آیت ہے، ارشاد رب العزت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، یعنی زمین اور آسمان میں، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے وجود میں. بس انسان اپنے اطراف میں جو چیزیں موجود ہیں، آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، اس میں تفکر کرے، خدا کی نشانیاں اس میں، خود اپنے وجود میں تفکر کرے. انسان کے وجود کے بھی دو پہلو ہیں، ایک جسمانی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے. دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے تفکر کرے اور ان اشیاء کی شناخت کے بعد استدلال کرے، دیکھے کہ آیا اس کے بنانے والے، اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں. آیت یہ ہے، سنوری مایاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ انسانیت کے لیے ثابت ہو جائے، آشکار ہو جائے کہ ذات الہ حق ہے. تبین کہتے ہیں کسی شے کی معرفت حاصل ہو جانا، تبین کہتے ہیں آشکار ہونے کو. جو چیز آشکار ہو جاتی ہے، کھل کے سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ زمین اور آسمان اور اپنے وجود میں دقت کریں گے تو ذات الہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا، استدلال کامل ہو جائے گا. یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت سورہ یونس کی 101 نمبر کی آیت ہے، ارشاد رب العزت ہے، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، اے رسول کہیے کہ آپ لوگ ملاحظہ کریں زمین اور آسمان میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، پہچانے اسے. اور 164 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، بتحقیق زمین اور آسمان کی خلقت، زمین اور آسمان کے دن اور رات کے بدلنے، زمین اور آسمان کی خلقت، دن اور رات کے بدلنے، اور وہ سفینہ اور کشتی جو سمندر میں چلتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور خداوند عالم نے آسمان سے جو پانی نازل کیا ہے، فأحیا به الارض بعد موتها، اور خدا اس پانی کو بہار میں برسا کر اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور خدا نے جو ہر جانور اور حیوان اس زمین پر پھیلائے ہیں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب، اور پہاڑوں کا اور بادلوں کا اڑنا، المسخر بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، انسان کے کنٹرول میں دیے گئے ہیں، یا انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. ان تمام نشانیوں میں، ان تمام امور میں جو ہم نے بیان کیے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان انسانوں کے لیے جو صاحبان عقل ہیں. بس یہ باتیں جو یہاں پر آئی ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں انسان کو تفکر کرنا چاہیے، کس طرح سے شب و روز بنتے ہیں، کس طرح سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، کیسے بارش ہوتی ہے، کیسے بادل ادھر سے ادھر جاتے ہیں، یہ پورا ایک نظام ہے. اس نظام کو سمجھنے کے بعد اس پر رک نہ جائے انسان، رک جائے گا تو مادہ پرست ہو جائے گا. آپ اس راز کو پہچان لیں پھر کہیں کہ بس نیچر میں بادل بارش برساتے ہیں، پانی مثلا بخارات بن کے جاتا ہے اور بادل بن جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی عامل ہے یا نہیں، کوئی مثلا ناظم ہے یا نہیں، اس کی طرف آپ نہ جائیں، رک جائیں اسی پر، یہ مادہ پرستی ہے. لیکن اگر اس کے ماورہ چلے جائیں کہ یہ بادل کس نظام کے تحت بنتے ہیں، اس نظام کو جس نے بنایا ہے اسے ہمیں تلاش کرنا چاہیے. یہ توحید پرستی ہے، الوہیت کا اقرار ہے. اسی طرح سے آئمہ علیہ السلام کی جو روایات ہیں ان میں بھی برہان نظم، یہ دلیل نظم کو بیان کیا گیا ہے. نہج البلاغہ میں امام نے کافی ایسی مثالیں بیان کی ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ جو امام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 185 میں بیان کی ہے کہ یہ پہلا حصہ جو ہے وہ امام کے خطبے کا چیونٹی کے بارے میں، چیونٹی کے نظم پر گفتگو کی ہے. فرماتے ہیں کہ الا ينظرون الى الصغير ما خلق، آیا نہیں دیکھتے، دقت نہیں کرتے کہ خداوند عالم نے اس چیونٹی کو کس قدر مختصر خلق کیا ہے، لیکن اسی اختصار میں کیف احکم خلقہ، لیکن اس اختصار میں ہر شے جو اس کے لیے ضروری ہے اس کے اندر خلق کی ہے. کیف احکم خلقہ واتقن ترکیبہ، اور اس کو جو مرکب کیا ہے وہ اس میں کوئی خلل یا کمی نہیں ہے. وفلق له السمع والبصر، اسی صغر اور چھوٹے ہونے کے باوجود اس کے کان بنائے ہیں کہ اس سے سنتی ہے، اور آنکھیں ہیں جس سے دیکھتی ہے. فلق له السمع والبصر وسو له العظم والبشر، اور اسی اختصار کے ساتھ اس میں ہڈی بھی رکھی ہے، اس پہ کھال بھی چڑھائی ہے. انظر الى النملہ فی الصغر جثتها، انظر یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھو، اسے سبق لو، اس سے برہان نظم اور دلیل نظم کو پہچانو اس کے وجود سے، ٹھیک ہے. انظر، دقت کریں، الى النملہ، چونٹی کی طرف، فی الصغر جثتها، اس کے چھوٹے سے بدن کو دیکھیے. ولطافت حیاتہ، اس کی شکل و صورت کس قدر لطیف اور باریک ہے. لا تکاد تنالو بلحد البصر، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی آنکھ بھی اسے نہ دیکھ سکے، آپ کی آنکھ کی بینائی میں نہ آئے. ولا بمستدرک الفکر، یعنی جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ سے نہ دیکھی جائے، اور اگر آپ تفکر اور تعقل کریں اس کے وجود میں تو شاید اس کی انتہا تک نہ پہنچ سکے. کیف دبت علی ارضها وصبت علی رزقها، کیسے خداوند عالم نے اسے زمین پر رواں کیا ہے اور اس میں یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ کس طرح سے اپنے رزق کو کھینچ کے لاتی ہے. وثبت علی رزقها تنقل الحبۃ الی حجرها، یہ غذا کے دانوں کو اپنے بل میں منتقل کرتی ہے، وتعودها فی مستقرها، اور اپنے گھر میں اس کے خاص خانے ہیں وہاں لے جا کے رکھتی ہے ترتیب کے ساتھ، یعنی اس کے گھر میں نظم ہے، بے نظم نہیں ہے اس کا گھر، ٹھیک ہے. وتعودها فی مستقرها تجمع فی حرها لبردها، گرمی کے دنوں میں سردی کے لیے غذا جمع کرتی ہے، وفی وردها لصدرها، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے. فویل لمن انکر المقدر وجہد المدبر، آخر میں فرماتے ہیں کہ بدبخت وہ ہے کہ جو انکار کرتا ہے مقدر کا، کہ جس نے کائنات کو تقدیر کیا، ان میں سے ایک چیونٹی ہے جسے بنایا اور اس کے امور کو مقدر کیا. وجہد المدبر، بدبخت ہے وہ انسان کہ جو امور کی تدبیر کرنے والے کا انکار کرتا ہے. وہ ہے کہ جس نے اسے سکھایا ہے کہ یہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے. اب دیکھیں کہ یہ چوٹی کی بات آ گئی، دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں. یہ خالص اگر ہم استدلالی گفتگو کریں تو بھی انسان تھک جاتا ہے، لہذا ایک آدھ واقعہ سننا بھی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. چونٹی کے بارے میں اگرچہ کہ تحقیقات کی گئی ہیں، بہت سے بعض علماء ہیں، کتاب حیوان ایک ہے کہ جس میں حیوانات کے خواص بیان ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک علم ہے اگر آپ کے جانور ہیں ان میں کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں. چونٹی میں جو ایک خصوصیت ہے وہ استقامت ہے. آپ دیکھیں کہ وہ اگر ایک چیز لے کے اسے جانا ہے، ہزار دفعہ بھی گر جائے گی نا، پھر بھی کوشش کرتی رہے گی، ہارے گی نہیں. لہٰذا یہ ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم ہیں سکاکی گزرے، علم معنی بیان جو ادبیات عرب میں مختلف علوم ہیں ان میں سے ایک معنی بیان ہے کہ جن میں کلمات کی لطافت اور کلمات کے راز جو ہیں، جملوں کے راز، اس پر گفتگو کی جاتی ہے. تو یہ سکاکی تقریباً بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا لیکن محسوس کیا کہ میں نہیں سیکھ سکوں گا، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی چیز اسے یاد نہیں رہتی تھی، بھول جاتا. ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ میں پڑھنا ترک کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، فائدہ نہیں. ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، دیوار تھی، دیکھا کہ ایک چونٹی ایک دانے کو لے کے چڑھتی ہے، وہ ٹاپ تک پہنچتی پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر ٹاپ تک پہنچتی پھر گر جاتی. اس نے گننا شروع کیا، دیکھا کہ 100 دفعہ وہ چڑھی گر گئی، 101ویں دفعہ وہ چڑھ گئی. تو اس نے کہا کہ چونٹی جب اتنی محنت کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میں انسان ہوں، میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا. لہذا اس نے کہا کہ میں پڑھوں گا، پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا، اور علم معانی بیان میں آج تک اس جیسا عالم نہیں ہے. اس کا جو کلام ہے وہ حرف آخر ہے علم معانی بیان میں. تو یہ جو خصوصیت ہے اس میں، آپ دیکھیں کہ کہاں انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور جن میں پائی جاتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ پہنچ جاتے ہیں ان مقاصد تک جنہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. بس استقامت ضروری ہے. یہ ایک چونٹی سے متعلق بات، اور ایک بات اسی چونٹی سے متعلق قرآن کریم میں آئی، حضرت سلیمان کے واقعے میں. کہ چونٹی کی ملکہ نے جب لشکر جانے لگا سلیمان کا تو چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ, حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, اس کا مطلب حضرت سلیمان بھی ساتھ ہے, اور کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ, یہ کہ تمہیں رونتے ہوئے چلنے نہ جائیں, لئنہم قوم لا یعقلون لا یشعرون, اس لیے کہ یہ بے شعور ہیں. ایک چونٹی نے انسانوں کو کہا کہ یہ بے شعور ہے. حضرت سلیمان کیونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے, لہذا اس چونٹی کو اپنے ہاتھ پر بلند کیا اور اس سے کلام کیا حضرت سلیمان نے. اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ راز یہ ہے کہ ایک چونٹی ایک نبی کو اس طرح سے خطاب کرے. خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی مرسل ہو یا عام انسان, وہ کس قدر قدرت رکھتا ہو, خدا کی قدرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسے یہ پہچاننا چاہیے. ایک ایسی چونٹی اس طرح کا خطاب کر سکتی ہے سلیمان کو. لہذا اس گفتگو کے بعد حضرت سلیمان نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, یہ جو کہ خداوند عالم نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں ان حشرات کی بولی بھی جانتا ہوں, میں نے کلام کیا, یہ قدرت خدا نے دی مجھے. ھذا ما آتانی ربی, خداوند عالم نے, ھذا من فضل ربی, یہ خدا کی عطا ہے, اس کا فضل ہے. کیوں دیا اس نے مجھے یہ؟ لیبلوانی, تاکہ میرا امتحان لے. یعنی حضرت سلیمان خداوند عالم کی بارگاہ میں امتحان دے رہے ہیں, ایک عام آدمی ہو یا ایک نبی, ہر انسان سے خدا نے امتحان لینا ہے. اب دیکھیں ایک چھوٹے سے ایک ایسے حشرے کے ذریعے امتحان لیا. اب یہ کلام کر کے حضرت سلیمان واقعی اسے رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ایک ایسے حشرے کے ذریعے ایسا خطاب حضرت سلیمان کو سننا پڑا, اور اس کے بعد اس امتحان میں کامیاب ہوئے حضرت سلیمان. اور یہ جملہ آخر میں ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے, مجھے دیا ہے تاکہ میرا امتحان لے. امتحان کیا ہے؟ اشکر ام اکفر, کہ میں کیا خدا کا شکر گزار بنتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. بس انسان کو خدا کی نعمتوں پہ شکر کرنا چاہیے ہمیشہ. کفر نعمت نعمت کو چھین لیتا ہے. تو یہ دو چیزیں آ گئیں. اچھا ہے ذرا استدلال سے نکل آئے اور ایک دو باتیں دوسری بھی ہو گئیں. اسی طرح سے ایک بہت اہم اور اچھی روایت ہے, وہ طویل روایت ہے. مفضل ابن عمر ایک صحابی امام ششم کے, یہ شخص میں نے پہلے درس میں کچھ دہریوں کا تذکرہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, ابن ابی لوجا اور دیسانی, اور یہ مفضل ابن عمر ان افراد میں سے جو ان دہریوں کے ہاتھ میں پھنس گیا تھا. ان کی کفر آمیز باتیں سن کر پریشان ہو گیا, انہوں نے کچھ سوالات کیے جواب نہیں دے سکا, لیکن فطری توحید کا حامل تھا. امام کے پاس آیا, کہا کہ اس طرح سے میں نے ان کی بات سنی, آپ مجھے تعلیم کریں علم توحید اور استدلال میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو امام نے ایک طویل روایت ہے کہ جس میں یہی کائنات کے جو نظم ہے اس میں سے مختلف جو موارد ہیں ان کے بارے میں تحقیق کی ہے. یہ اردو میں ظاہراً ترجمہ شدہ ہے, کہیں آپ کو میسر آ سکتی ہے اگر آپ تلاش کریں. ایک کتاب ہے مغز متفکر جہان تشیع, یہ فارسی میں ترجمہ ہے, کسی انگریز نے لکھی ہے کتاب امام صادق علیہ السلام سے متعلق. فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے مغز متفکر جہان تشیع, یعنی شیعہ جہان کا متفکر انسان, دماغ. اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں ایک لاہور کے رہنے والے تھے, شہید کر دیا گیا انہیں, ظاہر کافی کتابیں ان کی, پتہ نہیں مشتاق نام تھا یار, جی عبد الکریم مشتاق, انہوں نے ترجمہ کیا اس کا, اور اس کا نام بھی اسم بامسمہ رکھا ہے. انہوں نے نام رکھا اس کتاب کا سپر مین ان اسلام, اردو میں, ٹھیک ہے, انگلش کے لفظ کو اردو میں ترجمہ ہے. بہرحال یہ کتاب اگر کہیں آپ کو مل جائے تو اچھی خاصی بڑی کتاب ہے, اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور یہ روایت بھی موجود ہے ترجمے کے ساتھ مفضل ابن عمر کی, ٹھیک ہے. مختلف چیزیں ہیں برہان دلیل نظم سے متعلق وہاں بیان کی گئی ہیں, اچھا ہے آپ لوگ تحقیق کریں. مثلا انڈے سے متعلق تحقیق ہے, امام نے انڈے سے متعلق گفتگو کی ہے کہ دیکھیں دو مائیں ہیں, ایک گولڈن کلر کا, ایک مثلا وہاں پر سونا اور چاندی سے تشبیہ کیا گیا ہے کہ جو سفیدی کا حصہ ہے اسے چاندی کہا گیا ہے اور جو اندر زردی ہے اسے سونے سے تعبیر کیا گیا ہے, اور یہ ایک ہی سخت جھلی کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے, ان دونوں کے درمیان کوئی جھلی پائی جاتی ہے, تحقیق کریں دیکھیں, لیکن ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے, باوجود یہ کہ مائع ہے, لیکوڈ ہے, ابھی جب پکا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے موارد امام نے بیان کیے اس روایت میں برہان نظم اور دلیل نظم کو بیان کرنے کے لیے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور آتے ہیں آج اپنی آج کی دلیل کی طرف, جو خالص عقلی دلیل ہے. ابھی تک جو جتنے دلائل تھے ہم نے اس میں مثلا خصوصاً برہان نظم میں کائنات کی اشیاء سے استفادہ کیا, مثالیں دیں کائنات کی اور اس کے بعد استدلال کیا. ابھی ہم جو دلیل پیش کریں گے یہ دلیل انسانی تعقل کا نتیجہ ہے, اور اب آپ اس کو دلیل عقلی کہیے, دلیل فلسفی کہیے, جو بھی کہیے, فلسفے میں جو گفتگو ہے وہ عقلیات ہیں ساری. فلسفہ تعقل کے ذریعے کائنات کے حقائق کو پہچاننے کا نام ہے. جو بنیادی قوانین ہیں منطق کے, ان کے ذریعے کائنات میں حقائق کو پہچاننا فلسفہ کہلاتا ہے. یہ جو ہماری دلیل ہے اس کے اندر عقل آتی ہے, اور کائنات کے جو موجودات ہیں موجودات کو تین حصوں میں تقسیم کرتی ہے. عقل دیکھتی ہے کہ بعض اشیاء ایسی ہیں کہ جن کا وجود اور بقا اپنی نہیں ہے, انہیں محتاج قرار دیتی ہے, کہتی ہیں کہ یہ ممکن ہے. اسی طرح سے بعض اشیاء کو دیکھتی ہے عقل اور یہ کہتی ہے کہ یہ کسی کی محتاج نہیں ہے, اسے کہتے ہیں وجوب یا واجب. بعض ایسے مفاہیم ہیں کہ جو کائنات میں وجود ہی پیدا نہیں کر سکتے، انہیں کہتے ہیں امتناع یا ممتنع. بس دیکھیے، عقل نے کائنات پر نگاہ ڈالی اور اشیاء کو تین قسموں میں تقسیم کیا، وجوب، امکان و امتناع، جو آپ کے سامنے یہاں ہے. ممکن یعنی جو ہو سکتا ہے، پاسیبل انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اسینشیل ترجمہ کیا وجوب کا، امپاسیبل امتناع کا ترجمہ ہے. یہ آپ لوگوں کی کیا کہتے ہیں قربت کی وجہ سے کہ آپ لوگوں کا ذہن ان الفاظ سے زیادہ قریب ہے، اور عربی کے الفاظ ہو سکتا ہے آپ کو ذرا غیر مانوس محسوس ہوں، اس لیے اس کی ضرورت ہے. بس وجوب، امکان اور امتناع، یہ وہ تین اقسام ہیں جو کائنات میں اشیاء کی ہیں. ہم نے لکھا واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. واجب الوجود کی تعریف کیا ہے؟ ممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ ممتنع الوجود کسے کہتے ہیں؟ یہ جب ہم بیان کر چکیں گے تو پھر آپ سے ایک سوال کریں گے. دیکھیے، عقل نے یہ تین چیزیں تصور کی ہیں، کوئی چوتھی چیز قابل تصور نہیں ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جب عقل کسی شے کو تقسیم کرتی ہے تو جو اس کی تقسیم ہے اس کے باہر پھر کوئی چوتھی شے، اگر تین ارکان اس کے ہیں، چار ہیں تو پانچویں، دو ہیں تو تیسری نہیں ہوگی. یہاں پر عقل نے کائنات کی اشیاء کو ان چیزوں میں تقسیم کیا ہے، کوئی چوتھی شے قابل تصور نہیں. واجب الوجود کی تعریف کیا ہے؟ واجب الوجود کہتے ہیں اس موجود کو جو بے نیاز ہو، لا محتاج، کسی اور کی طرف نیاز مند نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کی طرف، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے. ذات کیا ہے؟ یعنی اس کا اپنا وجود، صفات، ذات سے منسلک، عالم، قادر، یہ جتنی بھی چیزیں صفات ہیں، نہ وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج ہے، نہ اپنی صفات میں، نہ بقا میں، سب کچھ اس کا اپنا ہے. یہ لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں عربی کا لفظ ہے بذات، خود ذاتی طور پر اس کا اپنا ہے، اسے کہتے ہیں واجب الوجود. ممکن الوجود، ایسا موجود جو نیاز مند ہو، محتاج ہو، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنی بقا میں بھی. نہ ذات اس کی اپنی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہو سکتی کہ ذات اس کی اپنی ہو، صفات کہیں اور سے لے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی ذات اپنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اس کا اپنا ہے، کسی اور سے نہیں لے گی. پھر جس کی ذات اپنی نہیں ہے، صفت بھی اس کی اپنی نہیں ہے، بقا بھی اس کی اپنی نہیں، محتاج ہے، اپنی پیدائش میں بھی دوسروں کی محتاج ہے، بقا اور استمرار اور تسلسل میں بھی محتاج ہے. جو شے واجب الوجود ہے وہ ہمیشہ سے واجب الوجود ہے، ہمیشہ واجب الوجود رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی لمحے استمرار میں جا کر محتاج ہو جائے. اگر آگے چل کے محتاج ہو جائے، ہونے کی صلاحیت اس میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتدا سے ہی محتاج تھی. یہاں پر ظاہر ہوا ہے اس کا محتاج ہونا، ہم غلط سمجھے تھے. بس واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جو کسی بھی قسم کی نیاز مندی اس میں نہیں پائی جاتی، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ بقا کے اعتبار سے، اس کے مقابل میں ممکن ہے. کہ جو ذات اور صفات اور بقا کے اعتبار سے محتاج ہو. تیسری قسم جو تصور کی جا سکتی ہے دنیا میں پائی نہیں جاتی, وہ محالات ہیں, ناممکنات. مثال کے طور پر کسی شے کا وجود اور عدم ایک جگہ جمع ہو جائے. یہ مائکروفون یہ اس وقت یہاں ہو اور یہاں نہ بھی ہو, یہ محال ہے. ایک صفحہ جیسے یہ مثلا روشنی پڑ رہی ہے, یہ اسی لمحے جبکہ یہ سفید ہے ٹوٹل بالکل سیاہ بھی ہو, یعنی انتہا درجے کی سفیدی اور سیاہی ایک وقت میں ایک مقام پر اجتماع کر جائے, یہ محال ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چوتھی قسم قابل تصور نہیں ہے, عقل چوتھی قسم تصور نہیں کر سکتی. بس کائنات میں جو اقسام ہیں موجودات کی, یا وہ واجب ہے, یا ممکن ہے, یا ممتنع. ممتنع ہو ہی نہیں سکتے, لہذا یہ والی شک خارج ہے. بس کائنات میں اگر کچھ ہے تو یا وہ واجب ہے یا ممکن ہے. اب جب یہ تعریف واضح ہو گئی تو ہم استدلال کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہمارا ہم و غم کیا ہے, ہمارا ہم و غم یہ ہے کہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی ہستی کو کہ جو لا محتاج اور بے نیاز ہو ذات اور صفات اور بقا کے اعتبار سے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے. اب محالات سے تو کائنات بن نہیں سکتی, بس کائنات میں یہ واجب ہے یا ممکن, آپ ہیں یا نہیں ہیں, استدلال یہاں سے شروع ہوتا ہے. میں اور آپ ہیں یا نہیں ہیں, کسی کو شک ہے اس میں؟ بعض لوگوں نے شک کیا اس میں بھی, ہاں بعض لوگوں نے اپنے وجود میں شک کیا ہے. یہ جو آپ کے چاروں طرف حقائق ہیں اس میں شک کیا ہے. کائنات کو ایک موہوم شے سمجھیں. مغرب کے بعض فلسفی ہیں, ان میں سے ایک مثلا بارکلی ہے کہ جو مثلا آئیڈیلزم کا قائل ہے, وہ کیا کہتے ہیں حقائق کا قائل نہیں ہے, ریئلزم کا قائل نہیں ہے کائنات میں. یا اگر قدیم فلسفے میں چلے جائیں تو افلاطون کے دور میں شکاکیت عروج پر تھی, استدلال اور منطق اس قدر زیادہ تھی کہ آہستہ آہستہ اس زمانے میں وکلا جو تھے وہ حق کو باطل, باطل کو حق بنا دیتے تھے. تو آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ احساس رواج پا گیا کہ کائنات میں حقیقت ہی کچھ نہیں ہوتی, جو ثابت کر دیا جائے وہ حق ہے. باطل کو حق ثابت کرتے ہیں, حق کو باطل, تو باطل حق ہو جائے گا, حق باطل ہو جائے گا. یہاں سے وہ شک کا شکار ہو گئے, شکاکیت پھیل گئی. اس کو کہتے ہیں سفسطہ, سفسطہ پھیل گیا. تو افلاطون نے اس کا مقابلہ کیا, آ کر کہا کہ میں فلسفی نہیں ہوں, میں فلسفے کو چاہنے والا ہوں. اس لیے کہ فلسفی بدنام ہو گئے تھے, وہ سب حقیقت کو مثلا ہر حقیقت کو جھٹلایا جا سکتا تھا, تو جو فلسفی اور حقیقت پسند لوگ تھے وہ سب مشکوک ہو گئے. لہذا اس دائرے سے اپنے آپ کو نکالا افلاطون نے, آہستہ آہستہ دوبارہ سے منطق کے قوانین کی روشنی میں حقائق کو حقائق اور باطل کو باطل قرار دیا, اور بالآخر افلاطون نے جو ہے وہ ایک مارکہ طے کیا اس وقت. غرض یہ ہے کہ کوئی سفسطے کا شکار ہو سکتا ہے, شکاکیت کی طرف جا سکتا ہے. ابن سینا نے بھی اس پر تحقیق کی ہے کہ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو شکاک ہوں. لہذا استدلال کی ابتدا یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں میں ہوں, یقین رکھیں کہ یہ تمام اشیاء ہیں, یہ مشکوک نہیں ہے, مبہم نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ پنکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ میز ہے، آپ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہاں پر سلائڈز ہیں، بورڈ ہے، میز ہے، کرسی ہے، یہ حقیقت ہے. اگر کوئی حالت شک میں مبتلا ہے اس کا بھی علاج ہے. اگر وہ مجنون کامل نہیں ہے، مفلوج کامل نہیں ہے، تو اس کے لیے پاکستان میں ایک علاج جو ہے پنجاب میں بہت معروف ہوا ہے، جسے چترول کہا جاتا ہے آج کل، وہ کرا دی جائے، پتہ دوسرے ہی ٹھیک ہے، چتر کہتے ہیں اس کو، اس میں کہے گا کہ میں ہوں، نہیں انکار نہیں کرے گا، فوراً کہے گا میں شک سے نکل آیا، میں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے نہ مارا جائے. تو اب جب یقین کی منزل پہ آ گیا، یہاں سے استدلال شروع ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہے. یا یہ تمام کی تمام اشیاء ممکن الوجود ہیں، اگر یہ سب ممکن ہوتی تو یہ وجود ہی پیدا نہیں کر سکتی تھی. ممکن کے معنی کیا ہیں؟ محتاج. فرض کریں کہ ذات الہ بھی، جسے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ممکن ہے، یعنی وہ بھی نہیں تھی، محتاج ہے، اسے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. بس اگر کائنات میں سب اشیاء ممکن ہو تو کائنات کو ہی نہیں ہونا چاہیے، سب محتاج ہے. لیکن یہ ہیں، ہمیں اس میں شک نہیں، یہ ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں ایک کم از کم ہستی ایسی ہے جو واجب ہے، جو اپنی ذات اور بقا اور صفات میں کسی کی محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے. اگر آپ ایک بے نیاز کا کم از کم تصور نہ کریں، کائنات کا تصور ممکن نہیں ہے، آپ کائنات کا تصور نہیں کر سکتے. اگر یہ کائنات پوری کی پوری ممکن ہو، اسے وجود میں نہیں آنا چاہیے، محتاج ہے. محتاج کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کی حاجت روائی کے لیے کوئی ہونا چاہیے جو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو وجود دے، اس کو باقی رکھے، اس کو صفات دے. بس ایک ایسی ہستی ضروری ہے. کوئی آگے کہتا ہے کہ ہمیں قبول ہے آپ کی یہ بات، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ کائنات میں ایک شے اصیل ہے، لیکن وہ آپ کا خدا نہیں ہے، دینداروں کا خدا جسے آپ کہتے ہیں، الہ، وہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مادہ ہے، مٹیریل سب کچھ ہے، وہی حالت تبدیل کرتا ہے، وہی انرجی پروڈیوس کرتا ہے، وہی زندہ سیل میں بدلتا ہے، اسی سے آہستہ آہستہ تبدل انواع کے ذریعے، ٹھیک ہے، مچھلی سے جانور، حیوان سے آہستہ آہستہ انسان تک وجود میں آیا ہے. پر جو کچھ بھی ہے، جسے آج کی اصطلاح میں نیچر کہا جاتا ہے، طبیعت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم ایک واجب تک تو پہنچ گئے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی واجب الوجود کا قائل ہوں، آپ بھی کہتے ہیں واجب الوجود ہے، لیکن جسے آپ واجب الوجود قرار دیتے ہیں وہ اسے واجب الوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مادہ پرست کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے مادہ ہے. اب سوال یہ کہ کیا مادہ واجب الوجود ہو سکتا ہے؟ ہمارا یہ سیشن چلے گا ابھی یا ٹائم ہوتا ہے؟ بریک کر لیں. بس یہ دو سوال ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد اس کا جواب دیں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، دار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد.
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله في الارضين واللعن على ادائهم اجمعين. ہماری گفتگو اس نقطے پر پہنچی کہ کائنات میں ایک واجب ضروری ہے، بغیر واجب کے کائنات کا تصور محال اور ناممکن ہے، امپوسیبل ہے. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ ایک واجب ضروری ہے، اس لیے کہ کائنات میں فقط اگر ممکنات ہوں تو ان کا وجود میں آنا محال ہے. مثال ہمارے برادر نے کوئی مثال بھی دیں، مثال اگر آپ کائنات میں ایک سلسلہ تصور کریں جس میں مثلا سب کے سب صفر ہیں، ایک لامتناہی صفر کا سلسلہ، آپ احتمال دیتے ہیں کہ اس سے آپ کو ایک مل جائے؟ ایک نہیں مل سکتا. اگر تمام صفر ہیں تو اس سے آپ کو ایک نہیں ملے گا. ممکن اسی طرح سے، ممکن یعنی جو اپنے وجود میں محتاج ہے، اپنی بقا میں محتاج ہے، اپنی پیدائش میں محتاج ہے، اپنے تمام صفات میں محتاج ہے، نیازمند ہے کسی اور کا، وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہ وہ پیدا ہو سکتا ہے نہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکتا ہے. اس کائنات میں اگر ممکنات کو وجود چاہیے تو ایک واجب الوجود ضروری ہے، اس کے بغیر ایسی اشیاء کے وجود کا تصور ناممکن ہے. جتنی بھی اشیاء ہیں جن میں ایک مادہ ہے، ہمارے نقطہ نگاہ کے اعتبار سے وہ سب ممکن ہے، لیکن مادہ پرست کہتے ہیں کہ نہیں جناب، آپ نے کہا کہ ایک واجب ہونا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن وہ مادہ ہے، وہ آپ کا خدا نہیں ہے. یہاں پر الہی اور مادی طرز تفکر میں پھر ٹکراؤ پیدا ہو گیا. کیا جواب دیا جائے؟ یہاں پر ہمیں وہ جو ہم نے پہلے دن گفتگو کی تھی اس کے مقدمے میں جو باتیں کی تھیں وہ یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے جاننا، انہیں ایک دفعہ پھر تکرار کرتے ہیں اور پھر اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیا مادہ واجب الوجود ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ مادے کی تعریف یہ ہے کہ جسے جو شے جو جس طول عرض عمق رکھتا ہو اسے مادہ کہتے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی فارم ہو، چاہے وہ جامد ہو، مائع ہو یا گیس ہو، لیکن وہ مادہ ہے. اور جو شے مادہ ہے اس میں یہ چار خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ قابل تقسیم ہے، وہ حرکت میں متغیر ہے، وہ مکان گھیرتا ہے اور زمانہ اس کے ساتھ منسلک ہے. یہ چار خصوصیات مادے کی خصوصیات، جسم کی خصوصیات، یہ ہم نے پہلے درس میں گفتگو کی تھی. اب یہ مادہ پرست کہتا ہے کہ واجب الوجود مادہ ہے، مٹیریل واجب الوجود ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ مادہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہم نے آپ کے سامنے واجب کی تعریف کی یعنی بے نیاز، ممکن کی تعریف کی یعنی نیاز مند. دیکھتے ہیں کہ مادہ ان دو تعریفوں میں سے کس تعریف کا حامل ہے. جس تعریف کا حامل ہے وہ کہلائے گا. مادہ قابل تقسیم ہے، مادہ متغیر حرکت میں ہے، مادہ جگہ گھیرتا ہے، بس یہ تمام صفات در حقیقت قید ہے مادے کے لیے. اور جو شے کسی قید کی حامل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قید میں ہے یعنی محدود ہے، یہ حد ہے اس کی. اور جو شے محدود ہے وہ ناقص ہے، جو شے ناقص ہے وہ محتاج ہے. بس یہ عالم مادہ محتاج ہے، اور محتاج کس کی صفت تھی، یعنی کس کی تعریف تھی؟ محتاج ہونا ممکن الوجود کی تعریف تھی. بس ہم نے تحقیق کی مادے کے بارے میں، نتیجہ نکلا کہ مادہ ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں ہو سکتا مادہ. اس مادہ پرست نے اعتراض کیا تھا کہ ہم بھی مانتے ہیں واجب الوجود کو، لیکن وہ واجب الوجود آپ کا خدا نہیں، مادہ ہے. ہم نے مادے کے اوپر تحقیق کی، دیکھا کہ مادے میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ واجب کی صفات نہیں ہے، وہ نیاز بے نیاز نہیں ہے، وہ لا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ محتاج ہے. کیسے محتاج ہے؟ اس لیے کہ حرکت ہے، جس شے میں بھی حرکت پائی جاتی ہے، حرکت اس شے میں پائی جاتی ہے جو ناقص ہے، کمال حاصل کرنا چاہتی ہے، ترقی کرنا چاہتی ہے. عالم مادہ ناقص ہے، حرکت میں ہے، کمال کی طرف جا رہا ہے، مجموعی طور پر اس ناقص ہے. جو شے ناقص ہے وہ محتاج ہے. جو شے کامل ہوتی ہے اور لامحتاج، اس میں حرکت نہیں پائی جاتی، وہ ثابت ہے، اس میں حرکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے عالم مادہ جو حرکت میں ہے یہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا. ایک ایسی ہستی واجب الوجود ہوگی کہ جو قطعاً بے نیاز ہو، جس میں کسی بھی پہلو سے نیاز مندی نہ پائی جائے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ بقا کے اعتبار سے. اور جو ایسی ہستی ہوگی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہے، اس کی ذات میں ابتدا کا تصور نہیں، اس کی ذات میں انتہا کا تصور نہیں. اور جو ممکن ہے وہ نہ ہمیشہ سے ہے، نہ ہمیشہ رہے گی، ابھی بھی محتاج ہے، پہلے بھی محتاج تھی، جنت میں چلی جائے تب بھی محتاج ہے، محتاج رہے گی. ممکن محتاج ہے. بس یہ ایک سوال کہ کیا مادہ واجب ہو سکتا ہے، ہم نے جواب دیا کہ مادہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ واجب الوجود کی نہیں ہیں، بلکہ اس میں ممکن الوجود کی صفات پائی جاتی ہیں. یہ ایک سوال اور اس کا جواب. ایک اور سوال ہے، اور یہ سوال اہم ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑے فلسفی نے یہ سوال کیا ہے، اپنی کتاب میں اسے تحریر کیا ہے، اور اس سوال کا سوال تو اس نے کر لیا لیکن جواب نہیں دے سکا اس کا خود، اگرچہ کہ اسلامی فلاسفرز نے اس سوال کا جواب دیا ہے. 600 سال پہلے بولی سینا نے اس کا جواب دیا اپنی کتاب الشفا، لیکن ظاہراً بولی کی کتاب انگریزی میں ترجمہ نہیں ہوئی وہ والی، لہذا یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، جواب تک نہیں پہنچ سکا. اس فلسفی کا نام رسل ہے، بہت معروف فلسفی، برطانیہ کا رہنے والا تھا، کتاب لکھی اس نے تاریخ فلسفہ غرب، مغربی فلاسفرز، بہت معروف کتاب ہے، دو جلدیں اس کی. اس میں ایک مقام پر یہ تحریر کرتا ہے کہ میں دیندار تھا، عیسائی تھا، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا جس کا جواب مجھے نہیں ملا، لہٰذا میں آج سے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا یہ عبارت ہے، میں آج سے خدا کا منکر ہو رہا ہوں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ ایک قاعدہ ہے عقلی، یہ قاعدہ بھی عقلی ہے، یہ ایک فارمولا، ایک اصول ہے، عقلی اصول ہے. کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی حادثہ رونما ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. پھر اس فلسفی نے ایک مثال دی ہے، مثلا بیٹے کی علت باپ ہے، باپ کی دادا. اسی طرح سے حضرت آدم، حضرت آدم کو فرض کر خدا نے بنایا، اس خدا کو کس نے بنایا؟ یہ سوال ہے. یعنی خدا کے لیے علت کیا ہے؟ بس ہر حادثے کی علت اور سبب ہے، ریزن ہے، خدا کا ریزن کیا ہے؟ آیا واجب الوجود کو علت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مشکل کہاں پر ہے؟ یہ فارمولا، یہ قاعدہ بالکل عقلی ہے، صحیح، کسی نے اسے رد نہیں کیا، قبول کیا. سب کائنات میں جتنے امور جاری ہیں یہ اسباب و مسببات پہ جاری ہیں. H2O علت ہے پانی کی، پانی سبب ہے بخارات کے لیے، بخارات سبب ہیں بادل بننے کے لیے، بادل سبب ہیں اگر ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے اوپر بارش کے لیے، بارش سبب ہے زمین کے زندہ ہونے کے لیے، زمین کا زندہ ہونا سبب ہے کہ اس میں کھیتی اگے، کھیتی اگتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے زراعت حاصل ہوتی ہے، گندم حاصل ہوتی ہے، پھل حاصل ہوتے ہیں، غذا حاصل ہوتی ہے، غذا سبب ہے انسان کی بقا کا، انسان اسے استعمال کرتا ہے، زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے انرجی لیتا ہے، جو بھی کہیں. بس ایک سرکل ہے، ایک شے علت ہے دوسری شے کی، دوسری، اسی طرح سے یہ سلسلہ جاتا ہے. اور اصل کا سوال یہ ہے کہ خدا کی علت کیا ہے؟ رسل نے اس عقلی قانون کو تو جان لیا، لیکن اس فارمولے کو کہاں پر استعمال کیا جائے گا اسے صحیح نہیں پہچانا. جو وہ سوال کے بعد جواب نہیں دے سکا وہ مشکل یہاں پر ہے. ہم بھی اس فارمولے کو مانتے ہیں، کائنات میں کوئی اس کا منکر نہیں ہے. یہ کائنات جو آپ کے سامنے ہے یہ اسباب اور مسببات پر جاری ہے، اور اگر اس کائنات سے ریزننگ کو اگر آپ نکال دیں، علتوں کو نکال دیں، تو نہ کوئی ڈاکٹر علاج کر سکے گا، نہ کوئی انجینئر کوئی کام، کچھ نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا. یہ سب علل پہ چلتے ہیں، علامات دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں اس کو کیا بیماری ہے، یہ ٹیسٹ کراتے ہیں خون میں، یہ چیزیں پائی جائیں گی، یہ علت ہے، یہ بیماری ہے. اسی طرح سے ایٹم کی تحقیق کرنے والا اپنے لحاظ سے تحقیق کرتا ہے، علل و اسباب کو تلاش کرتا ہے. بس یہ پوری کائنات علل و اسباب پہ جاری ہے، اس میں شک نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی اگر ہوتا ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، گاڑی میں کسی کا خرابی ہوئی ہے، اس میں کیا چیز جو ہے وہ فیل ہو گئی، کوئی باہر سے آ کر، باہر سے کوئی شے آ کے ٹکرا گئی، ٹھیک ہے، وہ کیوں ٹکرائی، اس کا کیا سبب تھا، یہ تمام چیزیں، یعنی ہر حادثہ جو کائنات میں وجود پذیر ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، یہ قبول ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فارمولہ کہاں جاری ہوتا ہے؟ تمام کائنات کے موجودات، حتیٰ خدا کے بارے میں بھی یہ فارمولہ جاری ہوگا، یہی کہ نہیں، یہ فارمولہ اپنے مقام پر جاری ہوگا. دیکھنا یہ کہ اس فارمولے کا مقام کیا ہے، اس فارمولے کا مقام ممکنات ہے. بھائی ممکن وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ممکن محتاج ہے، ہر محتاج شے کو علت کی ضرورت ہے، یہ بات قبول ہے؟ ہر محتاج شے کو، ہر پیدا ہونے والی شے کو علت کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جو پیدا ہو رہا ہے، چاہے کوئی مسئلہ ہو، اسے علت کی ضرورت ہے، ہمیں قبول ہے یہ فارمولا. عقل کہتی ہے کہ ہر ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے، لیکن آپ واجب الوجود جس کی تعریف آپ نے کی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کی تعریف کی ہے، اب آپ اسے کھینچیں اس کے مقام سے، شعوری یا لاشعوری طور پر اسے ممکنات میں شامل کر دیں اور پھر کہیں گے اس کی علت کیا ہے. یہ فارمولے کا غلط استعمال ہے، آپ نے غلط جگہ پہ فارمولے کو جاری کیا ہے. واجب الوجود آپ کے فارمولے میں آتے ہی نہیں. بھائی آپ ایک مثلا ریاضی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک فارمولہ ہے، آپ کوئی اور فارمولہ وہاں اپلائی کریں تو وہ آپ ثابت کر لیں گے اس کو؟ نہیں کریں، نہیں کر سکتے سر. تو عقلی قانون ہے، اس کا ایک مقام ہے، اسے اس کا ایک کرائٹیریا ہے جہاں پہ وہ جاری ہوتا ہے، وہ ممکنات. ہم بھی کہتے ہیں یعنی ہر اس شے کو جسے علت کی ضرورت ہے وہاں پر علت ہونی چاہیے، لیکن جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، ہم نے شروع میں تعریف کی ہے. واجب الوجود کسے کہتے ہیں، ممکن الوجود کسے کہتے ہیں، ممتن الوجود کسے کہتے ہیں، پھر ثابت کیا کہ کائنات میں واجب کے تصور کے بغیر عالم ممکنات قابل تصور نہیں ہے، دونوں کی تعریف کی ہے اپنے مقام پر، وہ بے نیاز ہے یہ نیاز مند ہے، وہ لا محتاج ہے یہ محتاج ہے، وہ ذات اور بقا اور صفات میں لا محتاج ہے یہ ذات اور صفات اور بقا میں محتاج ہے. تو جو محتاج ہے اسے ہمیشہ علت چاہیے، سبب چاہیے، ریزن چاہیے. بس آپ نے فارمولہ پہچان لیا لیکن اس کو اپلائی غلط کیا، ایسے مقام پہ جہاں جاری نہیں کرنا چاہیے وہاں اس کو جاری کر دیا، یہ غلط کام کیا. واجب الوجود کمانا ہی ہے کہ وہ لا محتاج ہے. اب آپ کہیں کہ اس کی علت کیا ہے، یعنی آپ اسے لاشعوری طور پر محتاج بنا رہے ہیں، یعنی آپ نے اس کو زبردستی مقام وجوب سے گھسیٹ کر پہلے ممکن میں شامل کیا، پھر سوال کر رہے ہیں کہ اس کی علت کیا. آپ نے غلط کام کیا، آپ نے اسے اس مقام سے کھینچا کیوں، اسے اپنے مقام پر رہنے دے. ہاں ممکن کو علت کی ضرورت ہے، یہ ہم خود بیان کرتے ہیں، ہم خود اس بات کے قائل ہیں، تمام مخلوقات ممکنات ہیں، سب کو علت کی ضرورت ہے. اب خداوند عالم نے یا واجب الوجود نے ان اشیاء کو ڈائریکٹ پیدا کیا مستقیم طور پر کن کے ذریعے، یا بعض اشیاء کو بعض اشیاء کے ذریعے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ کیسے خلق کرنا چاہے، لیکن اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، ممکن ہے. بس یہ دو اہم سوال تھے جو کیے گئے ہیں اس باب میں. پہلا سوال یہ تھا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ واجب الوجود ہے کائنات میں لیکن وہ مادہ ہے، ہم نے جواب دیا کہ مادہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ عقلی قانون ہے کہ ہر شے کی علت ہے تو پھر واجب کی کیا علت ہے، ہم نے جواب دیا کہ ہر شے کی علت ہے میں یہ ہر شے کا جو لفظ ہے اس شے سے مراد ممکن ہے، ہر ممکن اور وجود کو علت کی ضرورت ہے. بس ہر شے میں آپ لاشعوری طور پر وجود واجب کو داخل نہ کریں، وہ اس سے خارج ہے، داخل کریں گے تو رسل والا سوال، اور جب خدا کی صفات ثابت ہو جائیں تو نبوت اور امامت اور قیامت کا اس بات کرنا بھی، ثابت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لہذا ہم نے اس دلیل کو ابھی اس حد تک آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ کائنات میں واجب الوجود کا تصور نہ فقط ضروری ہے بلکہ عالم امکان بغیر واجب کے تصور کے وجود میں نہیں آ سکتا، محتاج ہے اپنی ذات میں، اپنی بقا میں، اپنے صفات میں ایک واجب ضروری ہے. اب آیا متعدد ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ واجب ہو سکتے ہیں یا نہیں، انشاءاللہ اگر ہمیں اس بات کی توفیق حاصل ہوئی تو ہم، ورنہ کوئی اور جو ہمارے بات اس درس کو مسئلہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے گا وہ آپ کے سامنے بیان کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
جیسا کہ پروگرام کا فارمیٹ ہے، سوالات کی طرف آتے ہیں. جو کمنٹس آئے تھے اور ایکسپیکٹیشنس تھیں ان میں، جو مولانا کی طرف ایکسپیکٹیشنس تھیں وہ تو ہم نے کمیونیکیٹ کر دی تھی کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عقائد کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ الٹیمیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن یا امپلیکیشنس جو زندگی میں ہوتی ہیں وہ آ سکے. دوسری ایکسپیکٹیشنس جو حاضرین سے تھیں وہ سوالات سے ریلیٹڈ تھی کہ لوگ جب تک، مطلب یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ایک لیکچر کے اندر ایک آدمی ہر اسپیکٹ کور کر سکے، تو جس کے دماغ میں سوالات اس کا واضح ذریعہ ہو سکتے ہیں کہ ایک ٹاپک جب ہم نے ڈسکس کر لیا اس کے بارے میں، جس کے پاس، جس کے کوئی کنفیوژن ہے کسی طرح کی، تو وہ سوال یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں. کیا آپ کا جواب؟
لیکن پچھلی سلائڈ اگر آپ پلیز اس کو پچھلی بیک کر دیں تو جی دیکھیے، قبل آپ نے فرمایا کہ واجب الوجود کی تعریف بے نیاز اور نا محتاج، یعنی بے عیب، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بے عیب ذات. جی ہاں، بے عیب ذات. تو قبل ایسی کسی ذات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ممکن الوجود ہے، مادہ ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، اس طرح ممتن وجود، ممتن وجود بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ واجب الوجود کی ضرورت ایک ایسی بے نیاز ذات کی کیا ضرورت سمجھ میں آتی ہے؟ کیوں ہم اس کو اس طرح تین چیزوں میں کلاسیفائی کریں اور پھر اس میں سے دو چیزوں پہ ایمفیسائز کر کے ہم خدا کی ذات کو کریں؟ تو یہ ذرا اس کے بارے میں کچھ ذرا آسان طریقے سے واجب الوجود کے، تو دوبارہ سے ڈیفینیشن کچھ آسان بتا دیجیے اور اس کی ضرورت کے بارے میں
بتائیے. یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم اس کائنات میں ہماری گفتگو جو دو درس پہلے تھی وہ یہ تھی کہ عقل ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کائنات کے بارے میں صحیح موقف اختیار کریں، آیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، حقائق کو پہچانیں، اگر کوئی ہے اسے پہچانیں، اور جب ہم اسے پہچان لیں گے تو پھر اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ وہ مقاصد ہیں کہ جس کے تحت ہم اس نقطے پر آئے کہ استدلال کا. پھر ہم نے عقل کو ثابت کیا اور عقل کے ذریعے یہ استدلال کیا. ہمارا ہم وغم استدلال میں یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم ذات الہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، آیا وہ اس کائنات میں ہے یا نہیں، وہ حقیقت رکھتا ہے یا نہیں. اگر حقیقت رکھتا ہے تو اس کے وجود کے اثرات ہم پہ پڑیں گے، اور اگر نہیں ہم ثابت کر سکیں کہ وہ نہیں ہے تو اس کے وجود نہ ہونے کے بھی ہمارے کردار و اخلاق پر اثرات پڑیں. لہذا ہم آئے اور ہم نے عقل کے ذریعے، ٹھیک ہے، موجودات کی تقسیم کی، واجب اور ممکن اور ممتنع میں اسے تقسیم کیا، یعنی یہ تقسیم عقل انجام دیتی ہے، اور اس تقسیم میں ہر جو قسم ہے اس کی تعریف کی. واجب الوجود کے بارے میں جو یہ تعریف کی گئی کہ وہ بے نیاز ہے، لا محتاج ہے، یعنی اپنی ذات اور اپنی صفات اور بقا میں اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات کے لیے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا ذاتی ہے. مثال اگر دوں آپ کو، کیونکہ جو کچھ بھی ہے عالم امکان میں وہ ممکن ہے، لیکن ممکنات میں کیونکہ جھلک ہے ذات الہ کی، اسی کی مخلوق ہے، تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے ذہن کے کو قریب کرنے کے لیے اس دلیل سے اسے بیان کرتا ہوں. اس کا اپنا سب کچھ ذاتی ہے، بالکل اس طرح جیسے آپ کہیں گے جناب شکر کیوں میٹھی ہوتی ہے؟ اس لیے گنے سے بنتی ہے. گنا کیوں میٹھا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے جناب اس میں تو ذات ہی میٹھی ہوتی ہے. یہ سوال غلط ہے آپ کا کہ گنا کیوں میٹھا ہو. اگر گنا میٹھا نہ ہو تو گنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذات واجب کا معنی یہ ہے کہ وہ بے ذات ہے. واجب کے معنی یہ ہے کہ وہ اب اس ذات اس کی اپنی ہے، صفات اس کی اپنی ہے، بقا اس کی اپنی ہے، ہر شے اس کی اپنی ہے، اس نے کسی سے نہیں مانگا. وہ غنی ہے. قرآن کریم نے جو آیت بیان کی ہے اس یہ برہان، یہ دلیل در حقیقت قرآن اور روایات سے لی گئی ہیں. آئیم علیہ السلام کی روایات عقلی دلائل بیان کرتی ہیں، فلسفیوں نے اسے اپنے فلسفیانہ انداز میں بیان کیا. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان اللہ غنی وانتم الفقراء، یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء واللہ هو الغنی. خدا غنی ہے، بے نیاز ہے، آپ سب فقیر ہیں. کائنات میں ہر شخص کے علاوہ فقیر ہے. بس قرآنی اصطلاح میں اگر ہم تعبیر کریں، واجب الوجود یعنی غنی ہے بالذات، ممکن الوجود یعنی فقیر ہے بالذات. یہ قرآنی اصطلاح ہے. یہ جو اصطلاح ہے یہ فلسفیانہ اصطلاح ہے، واجب الوجود اور ممکن الوجود. ٹھیک ہے، بس ممکن یعنی محتاج، ضرورت مند، اپنی ذات میں بھی ضرورت مند ہے، کسی نے اسے پیدا کیا ہے، خود پیدا نہیں ہو سکتا. بقا میں بھی محتاج ہے، اپنے اندر جتنی صفات ہیں اس میں عالم ہے، اپنے مقام پر قادر ہے، اپنے مقام پر مثلا حیات رکھتا ہے، اپنے مقام پر بصارت و سماعت رکھتا ہے، اپنے مقام پر جو بھی فن رکھتا ہے اپنے مقام پر، اس کا اپنا نہیں ہے، کسی نے دیا ہے. حتیٰ اگر یہ کہے کہ جناب میں نے جد و جہد کی ہے تو میں نے حاصل کیا ہے، تو اس جد و جہد کی صلاحیت کسی اور نے دی ہے، اس نے خود ایجاد نہیں کی اپنے اندر. اس صلاحیت ودیت کی گئی ہے، رکھی گئی ہے اس میں کسی اور کی طرف سے. لہذا جن میں زیادہ صلاحیت ہے انہیں زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کو مثلا زیادہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن ہے برعکس. وہ علی سینا شفا میں کہتے ہیں کہ جو زیادہ ذہین لوگ ہیں کائنات میں وہ زیادہ خطرے میں، اور زیادہ جنت میں جانے والے وہ نارمل لوگ ہیں. زیادہ ذہین ہے زیادہ تر جہنم میں جائیں. کیوں؟ وہ شاطرانہ چال کی طرف اگر چلے جائیں تو تباہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے بہترین ڈاکہ ڈالنے والے دنیا میں کتنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کتنا ذہن لگاتے ہیں. جتنے بھی خیانت کرنے والے پاکستان میں آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے سب کے ساتھ، ہاں کتنے ذہین ہیں، ذہانت ساتھ خیانت کرتے ہیں. بے نظیر کوئی مار دیا پتہ نہیں چلتا کہ کس نے مارا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی شوہر نے مارا. ٹھیک ہے، مار یہ سینسر کر دیجیے گا. خود یہ لفظ ارتقاء ترقی یہ دلالت کرتا ہے کہ اس میں حرکت ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لو کامل نہیں، ناقص. جو ناقص ہے وہ ممکن ہے، واجب نہیں ہو سکتا، اس کو فلفل نہیں کرتا. یہ بات ہوگی طے. اب یہ کہ یہ نظریہ حقیقت ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، یہ نظریہ جسے ڈارون نے پیش کیا، تبدل انواع کا نظریہ، یہ فرض پر ہے حقیقت بھی ہو تب بھی توحید کے خلاف نہیں، واجب الوجود کے خلاف نہیں. اس کو غلط استعمال کیا گیا، بعض لوگوں نے اسے میڈیا غور کے ذریعے توحید اور خدائی نظریے کے مقابل قرار دیا، حالانکہ ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے، تبدل انواع ہے، خداوند عالم نے پانی بنایا، خداوند عالم نے پانی میں ٹھیک ہے جیسے کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ بھی ایسے ہی ہے. اب پہلے خطبے میں دیکھیں امام نے جو دنیا کی خلقت کا منظر پیش کیا ہے, منظر کشی کی ہے, اس میں پانی کے ذریعے ہی سب کچھ ہے. ایک دفعہ انشاءاللہ جائیں آج مطالعہ کریں, پہلے خطبے میں دنیا کی خلقت کے بارے میں امیر المومنین کا پہلے خطبے میں بیان ہے کہ پانی تھا, اس کو اس میں موج پیدا کی, موج میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جھاگ پیدا ہوا, جھاگ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو سخت کیا, اس سے زمین بنائی, مختلف چیزیں اس میں. یہ بھی کنایات ہیں, اشارے ہیں, ان کے ذریعے حقیقت تک پہنچنا اتنا آسان نہیں. بارہ, تو اگر پانی کو بنایا, پانی کے اندر سیل پیدا کیا, سیل کو خشکی پہ لایا, خشکی سے وہ سیل جو ہے وہ جانور میں تبدیل ہو گیا اور اس کے ذریعے مثلا انواع مختلف بن گئیں, تو یہ کہاں سے توحید سے ٹکرا تھا؟ وہ خدا نے یہ کام کیا, کوئی عرض نہیں. ہاں ایک بات ہے, واقع یہ تھیوری صحیح ہے. اگر اس تھیوری کو سچ مان لیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جو نو ہے بندروں کی, اس نو کو, یہ نو تبدیل ہوتی ہے انسان, ٹھیک ہے. اب جب ان سے سوال کیا جائے کہ جناب یہ کتنے عرصے میں محیط پروسیس ہے, تو کہتے ہیں جناب بلینز اور کروڑوں اور اربوں سالوں کا پروسیس ہے. ابو کیا کسی بندر پر کی نو پر وہ کروڑوں سال کا پروسیس ہمارے, ہماری جو موجودہ تاریخ ہے, میں نہیں کہتا پتھر کے زمانے کی تاریخ, ابھی جو موجودہ تاریخ جو لکھی جا رہی ہے واضح اور شفاف ہے, اس تاریخ کے دوران کوئی بھی ایسا بندر اس پروسیس میں کامل نہیں ہو سکا جو انسان بنتا؟ کیوں نہیں ہوا؟ ہاں کتنا جھوٹ آخر, یہ جھوٹے نظریے کتنے ہیں, کب تک؟ کوئی ایک بندر تو دکھاؤ, اس پہ کسی پر بھی کوئی وہ لمحہ نہیں آیا جس میں وہ تبدیل ہو جائے انسان, باقی انسانوں کے انسان ذریعے انسان وجود میں آ رہے ہیں. یہ جو ہے صحیح نہیں ہے, اس طرح سے کہنا کہ ایک نو جو ہے وہ دوسرے نو میں تبدیل, ایک نو اپنے اندر تو مختلف اصناف اور پیدا کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی وہ مادہ پرست جو بالکل اب جو ان چیزوں کا قائل نہ, جو ہم نے ایسے دلائل پیش کیے, وہی پاؤں نکل آیا, پاؤں کی ضرورت تھی یہ نکل آیا, اس جگہ پہ گیا اس کو اس کی ضرورت تھی تو یہ نکل آیا, ٹھیک ہے, یہ نکل آیا, کیسے نکل آیا؟ ضرورت کی وجہ سے نکل آیا, ضرورت علت ہے, یعنی ضرورت خدا ہے جو پیدا کر دیتی ہے. مثلاً آپ دیکھیں یہ جغرافی چینل پہ یہ پروگرام دکھاتے ہیں, جانوروں میں یہ نہیں تھا یوں نکل آیا تو یہ خشکی پہ آنے کے بعد اس کی وجہ سے یوں ہو گیا, یہ سب کیا ہے؟ یہ بیٹھ کے باتیں بنانا ہے خامہ خاں کی, یعنی خشکی علت ہے کہ مثلا یہ اونچ نیچ کہیں پر اگر جانور کو چلنا پڑا تو اس وہ سبب ہے کہ اس کے انگوٹھا نکل آئے گا. ماحول سے متاثر ہوگا مثلا یہ ہوگی, ایسا نہیں ہے, یہ انواع ہیں جنہیں تخلیق کیا گیا ہے, اسی صورت میں موجود ہیں. ابھی ہم نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, ودب و بس صفیہ کل تابطن, خدا وند عالم نے ان تمام حیوانات کو زمین پر بسایا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے جس کو آپ انرجی کہتے ہیں وہ اسی مادے کا حصہ ہے, چاہے کسی بھی فارم یا شکل میں, ٹھیک ہے. اب جب مجموعی طور پر مادے کو ہم نے ثابت کیا آپ کے سامنے کہ وہ ممکن الوجود واجب نہیں ہو سکتا. تو جو مادے کی خصوصیات ہیں وہ بھی ممکن ہیں، وہ واجب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، رہ گئی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں فنا نہیں ہو سکتا، یہ ان کا قول ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، یہ دعویٰ ہے فقط. کیسے کہتے ہیں فنا نہیں ہو سکتا؟ ہیٹ جو ہے منتشر ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، اپنی تاثیر کھو جاتی، ختم ہو جاتی ایٹماسفیئر. ابھی تو یہ تحقیق ہے، انہیں سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ یہ جو کائنات میں کیا کہتے ہیں نظم ہے، ٹھیک ہے، انرجیز ہے، یہ اگر ایکولائز کر جائیں، پتہ نہیں وہ اصطلاح کیا استعمال کرتے ہیں، مجھے صحیح نہیں پتا ابھی کیا کہتے ہیں، میں نے پڑھا تھا، اب ہم فارسی اور عربی کی اصطلاحات میں پڑھتے ہیں کہ مشکل ٹرانسفر کرنا بھی ہے انہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ جب زمین جو ہے اس کے اوپر سب کچھ اگر معتدل ہو جائے، تاثیر و تاثر ختم ہو جائے، تاثیر و تاثر ختم ہو جائے گا، زمین رہنے قابل نہیں رہے گی، اب اس پہ رہ ہی نہیں سکتے، ختم ہو جائے گا.
روکنے والی فورسز جو تھی وہ وہاں نہیں ہے اگر اور وہ حرکت میں رہے گی، تو دس از ون فیکٹ آف انرجی، یہ ایک توانائی کی قسم ہے تو زندہ رہے گی. یہاں زمین پہ جب ہم بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک سادہ سی مثال ہے، کیونکہ ہم پینڈولم کی صورت میں بات کرتے ہیں کہ اس کو اگر ایک موومنٹ دے دی جائے تو وہ موومنٹ رہے گی، وہ موومنٹ ختم ہو جاتی ہے پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں. اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلائل ہیں اور کوئی ثبوت ہے کہ بات یہ ہے کہ ارتھ کا گریویٹیشن پل جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا، اسی چیز کو وہ اسپیس میں جب جا کے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں اس کو اگر ایک موومنٹ دے دی جائے گی تو وہ موومنٹ انفائنائٹ ٹائم تک چلے گی جب تک کہ اسے کوئی دوسری فورس آ کے اسٹاپ نہ کرے. تو یہاں پہ انرجی کی کنورژن بیسکلی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انرجی کی ایک فارم دوسری فارم میں چینج ہو جاتی ہے، یعنی پوٹینشیل انرجی کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ مخفی توانائی جو ہے وہ حرکتی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر بے باہر کی اقسام ہے. تو توانائی یا جس کو نور اگر ہم کہہ رہے ہیں، نور توانائی اور انرجی کہہ رہے ہیں، بنیادی طور پہ تو آئنسٹائن نے اس کے لیے فارمولا دیا کہ یہ مادے سے کنورٹ ہو سکتی ہے، مادے میں کنورٹ ہو سکتی ہے.
دیکھیے جہاں تک یہ بات ہے کہ نور، لفظ نور کو آپ نور حسی، یہ نور حسی ہے، ٹھیک ہے، اس سے تعبیر نہ کریں. جو قرآن کریم میں اور احادیث میں نور کی بات کی گئی ہے، وہ نور، اس نور سے مراد وجود ہے. اللہ نور السماوات والارض، یعنی خداوند عالم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میں نور کو پیدا کیا، رسول کرام نے فرمایا، یعنی میرے وجود کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. بس لفظ نور قرآنی اور احادیث کی اصطلاح میں اس کے معنی، ٹھیک ہے، مخلوق اور وجود اور اس طرح کی چیزیں. آتے ہیں آپ کے اس مسئلے کی طرف، کچھ بھی ہو بالآخر یہ جو کنورژن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہنا کہ یہ تبدیل ہو کر کسی اور صورت میں آ جاتی ہے، تو یہی تبدیلی بالآخر اس کو ایسی صورت میں بھی لے آتی ہے کہ اب جو جس وقت یہ ہیٹ کی صورت میں تھی فرض کریں، اب اس کے اثرات ختم ہو گئے، اب یہ کچھ اور ہے، اب یہ وہ نہیں ہے. اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ممکنات ہیں. یعنی ہم نے ابھی گفتگو کی کہ جہاں پہ بھی ریزننگ ہے، اس ہیٹ اس علت کی بنیاد میں ان شعبوں میں بکھر گئی، ٹھیک ہے، بس اس کو علت چاہیے. وہ علت کیا ہے؟ یہ قانون کس نے رکھا ہے کہ ہیٹ اگر ایسا ہوگا تو یہ بکھر جائے گی؟ ہمیں اسے تلاش کریں. جس نے یہ قانون بنایا ہے وہ اصل ہے، جس نے ہیٹ کو بھی بنایا ہے اور اس کو منتشر کرنے کا قانون بھی بنایا ہے. کن کن اشیاء سے حاصل ہوگی یہ بھی بنایا ہے. ایٹم میں اس نے اسے رکھا ہے, اسے کیسے استخراج کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کا قانون بھی اس نے بنایا. نہیں, یہاں پر واجب کی نسبت سے ہم نے جو ممکن کی تعریف کی, یہ تمام چیزیں ممکن کی تعریف میں شامل ہیں. ہر مادے کے اندر رونما ہونے والی تبدیلی ممکن ہے, یہ ممکن کی صفات. جو بھی چاہے تبدیل ہو رہی ہے وہ ناقص
ہے,
اپنا عیب دور کرنا چاہتی ہے. جو چیز معیوب ہے وہ ناقص ہے, ناقص ہمیشہ محتاج ہے. اگر کامل مطلق ہو جائے گی حرکت بھی رک جائے گی, نقص بھی ختم ہو جائے گا. جہاں کمال خالص ہے وہاں پر کمی کا کوئی, تبدیلی کا کوئی تصور نہیں.
اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈفرینٹ موڈس کو انجام دینے کے لیے فرشتوں کو رکھ لیا, ڈفرینٹ موڈ انجام دے رہے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ تبلیغ کے لیے نبیاں بھی رکھے, تو یہاں پر دین آتی والی ہے اللہ کی صفت اس کو مزید ایکسپلین کر دیں, یعنی اس سے اللہ کو دین آ رہے ہیں.
جی ہاں, یہ خدا ان عالم نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان سے کچھ کام لیے ہیں, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے کاموں کا خدا محتاج ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خالق مطلق ہے وہ اپنی مخلوق کا کما حقہ مالک ہے, فرشتے کا مالک ہے, اس نے اسے آدم سے وجود دیا ہے. اب اگر فرشتہ کوئی کام کرتا بھی ہے تو فرشتہ اپنی بقا میں اس کا محتاج ہے, وہ اپنے کام کے لیے اس کا محتاج نہیں ہے. اس نے خود سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جہاں پر اس ملک سے کام لیا جائے, اسے ایک ذمہ داری دی تخلیق کے بعد اس کی خلقت کو ابس اور لاغب سے بچانے کے لیے اس کو ایک ذمہ داری دی کہ یہ کام کرے, وغیرہ خدا اس کو محتاج نہیں. قرآن کریم میں وہی تمام امور جو ملائکہ سے نسبت دیے گئے ہیں خداوند عالم اپنی طرف نسبت دیتا ہے. مثلا ہم اپنے ملائکہ کو بھیجتے ہیں جو قبض روح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آیت ہے قرآن کی. وہیں پر خداوند عالم فرماتا ہے اللہ قبض روح کرتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو واسطہ قرار پا رہی ہے شے, وہ شے بے ذات ہی ایک طرف سے مظہر قدرت خدا ہے فرشتہ. بس اگر کوئی کام کرتا ہے تو حقیقت خدا کی قدرت سے کرتا ہے, بس خدا اگر اسے اپنی طرف نسبت دیتا تو صحیح ہے. ایک چھوٹی سی اور مثال دوں, مثلا کہا جاتا ہے کہ علت کی علت علت ہے, یہ ایک فلسفی قانون ہے, ٹھیک ہے. مثلا پانی کی علت H2O ہے, پانی علت ہے بادل کی. اب اگر کوئی ڈائریکٹ واسطے کو حذف کر دے درمیان سے کہ H2O علت ہے بادل کی, غلط کیا اس نے؟ صحیح کہا. یہاں پہ بھی ایسے ہی کہ جہاں فرشتوں سے نسبت دی جاتی ہے امور کی, وہ واسطہ ہے, حس بھی ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا اپنا کچھ نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے اس نے دیا. ٹائم کیا ہو گیا؟ مجھے ایک مجلس پڑھنے جانا ہے, جانا بھی بہت دور.
سوال یہ تھا کہ کیا جو اس کا کانسیپٹ یونیورسل ہے یا دین کے ساتھ ہے؟ اگر جیسے کہ آپ نے
دین یونیورسل ہے لہٰذا اس کا کانسیپٹ بھی یونیورسل ہے.
جو الہادی مقابل فکر ہے, جو الہادی فلسفہ ہے, وہ واجب الوجود کی کیسی تعریف کرتے ہیں اور کیا دلائل ہیں ان کے پاس اس کے تجربے؟
ابھی ہم نے کہا, آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو الہادی فلاسفرز ہیں مادہ پرست کہتے ہیں آج کی دنیا میں انہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ مادہ واجب الوجود ہے, وہ بھی واجب الوجود کی قائل ہے. اسی لہٰذا ہم نے ایک سوال کا جواب دیا اسی لیے کہ کیا مادہ واجب وجود ہو سکتا ہے. یہ جو گفتگو کی تھی وہ اسی آپ کے سوال کے جواب میں تھی. سوال آپ نے دیر سے کیا, جواب ہم نے پہلے دے دیا.
بسم
اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك نجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.